الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. یہ سورت سور ممتحنہ ہے، 92 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، سور نساء سے پہلے. سابقہ میں سورت کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ سابقہ سورت میں بھی یہودیوں کا جو حشر ہوا، خصوصاً قبیلے بنو نذیر، قبیلے بنو قینقاع، ان لوگوں کے برے انجام کو سابقہ سورت میں ذکر کیا گیا. اس سورت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو کفار، جو یہود اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تمہارے قلبی گہرے روابط نہ ہونے چاہیے، کیونکہ ان یہود کا، کفار کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو ستانا، پریشان کرنا ہے، لہذا ان لوگوں کے ساتھ تمہارے روابط اور تعلقات نہ ہونے چاہیے. خاص طور پر قلبی تعلق تو کسی حال کے اندر نہیں ہو سکتا. گویا سابقہ صورت میں ان لوگوں کی شرارت اور اس کے انجام کا ذکر تھا، اس صورت میں ایسے شرارت کرنے والوں کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کا تذکرہ ہے. اس طور پر دونوں کے درمیان مناسبت ہوگی. ممتحنہ اور ممتحنہ دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے. اگر عامۃ المومنین کو ملحوظ رکھا جائے تو فتح کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور جس عورت کے معاملے کے اندر یہ واقعہ نازل ہوا، یہ صورت نازل ہوئی، اگر اس سلسلے میں ہے تو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے، چونکہ آگے آیت آ رہی ہے امتحان والی. تو آیت حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق نازل ہوئی، تو اس صورت میں اس کو کسرے کے ساتھ پڑھا جائے گا. جو آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ ممتحنہ کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کے پڑھنے والے کو مصیبت پہنچے گی، لیکن اس مصیبت کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے. شان نزول سورت کا یہ ہے کہ قبیلے عمر، ابو عمر یعنی قبیلے حاشم بن عبد مناف یعنی قریش، ان کی بانڈی جس کا نام سارا تھا، وہ مکہ سے مدینہ آئی. جب یہ سارا بانڈی آئی، یہ مغنیہ تھی، گانے کا بھی کام کرتی تھی، تو اور نوحہ خانی میں بھی بڑی ماہرہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تو مسلمان ہو کے آئی؟ اس نے کہا نہیں. حضور نے پوچھا کیوں آئی؟ تو بولی کہ آپ ہی لوگ، یعنی حضرات قریش، حضرات بنو حاشم میرے کنبے والے تھے، یعنی میرے آقا تھے. تم سب میرے آقا لوگ، مالک لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو مجھے فقر و فاقہ اور محتاجی ہو گئی. جب آپ لوگ مکہ کے اندر تھے تو میرا خیال رکھتے تھے، میں بھی تمہارا کام کر دیا کرتی تھی، میرا گزران حیات چلتا رہتا تھا. اب میں تم لوگوں کے یہاں چلے آنے کے بعد بہت فقر اور محتاجی میں زندگی گزارتی ہوں، لہذا میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ آپ لوگ مجھے کھانے پینے کا کچھ سامان دے دے، کچھ کپڑے دے دے، سواری کا کوئی انتظام کر دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مکہ کے نوجوان لوگ کیا ہوئے جو تیری خبر گیری رکھتے تھے، یعنی گانے بجانے کی محفل میں سارا کو بلواتے تھے، اس کے گانے گانے کے لیے کہتے تھے، وہ گاتی تھی اور اس کے بدلے کے اندر اس کو کچھ پیسہ ہدیہ چیزیں دے دیا کرتے تھے، اور نوحہ خوانی کے لیے بھی اس کو بلا کر کے اجرت دی جاتی تھی. تو سارا کہنے لگی، بدر کے واقعے کے بعد کوئی کام کی فرمائش ہوتی نہیں ہے، یعنی اب مجھے کوئی آرڈر ملتے نہیں ہے گانے کے لیے آنے کے، نوحہ خوانی کے. گویا کہ واقعے بدر نے مکہ کے قریشیوں کو مالی اعتبار سے توڑ ڈالا اور ان کے سردار کے اعتبار سے بھی توڑ دیا، کہ بڑے بڑے سردار ان کے مار دیے گئے، اور ایسا غم کا سناٹے کا ماحول اہل مکہ پر ساری ہو گیا کہ گانے بجانے کی نوحہ کی مجلس سے سب ختم ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے لوگوں کو اس کی مدد کے لیے ترغیب دی. دیکھیے، یہ عورت ایمان نہیں لائی، صاف طور پر اس نے اس کو حضور کو کہا کہ میں ایمان لانے کے لیے نہیں آئی ہوں، پھر بھی اس نے درخواست کی، صدقات کی، خیرات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنو عبد المطلب کے لوگوں کو درخواست کی کہ ان کو اس کو کچھ دے دیا جائے. تو بنو عبد المطلب کے لوگوں نے خرچہ دیا، کپڑے دیے، سواری بھی دی، سب چندہ لے کر کے سارا پھر سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئے. یہ زمانہ تھا عمرۃ القضاء کے بعد کا، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں عمرۃ القضاء ہوئی، اس کے بعد کا یہ زمانہ تھا. اور قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کے شرائط کو نبھایا نہیں تھا، اس میں سے ایک شرط ان کی طرف سے فوت ہو گئی تھی. یہ شرائط نامہ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا تفصیل سے، اس میں یہ بھی تھا کہ کوئی کسی کی مدد نہ کرے آپسی جنگ کے اندر. تو قریش نے اپنے افراد اور اپنے نوجوانوں کے ذریعے سے ایک جنگ کے اندر کچھ لوگوں کی مدد کر دی، جس کی وجہ سے ان کی طرف سے معاہدہ شکنی ہو گئی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو مل ہی چکا تھا کہ مکہ مکرمہ ہم فتح کر دیں گے، آپ تشریف لے جائیے، اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو آپ کے ہاتھ پر فتح کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کے اندر خون ریزی نہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اس لیے حضور نے کسی کو نہیں بتلایا. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ کسی علاقے کے اندر آپ تشریف لے جاتے جہاد کی نیت سے تو آپ توریہ فرماتے تھے. تو یہاں پر بھی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حنین کا توریہ فرمایا، یعنی مثلاً مرولی کی طرف جانا ہے تو وسما کا حال پوچھتے کہ وسما کے اندر جو ہے راستہ کون سا جاتا ہے، وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے، تاکہ اگر کوئی دشمن کا جاسوس بھی ہو تو ان کو پتہ تک نہ چل سکے کہ کیا ارادہ ہے اور کہاں حملہ کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا توریہ فرمایا. جلالین کے بعض نسخوں کے اندر لفظ خیبر ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ فتح خیبر تو فتح مکہ سے بہت پہلے ہو چکا تھا، اسی لیے خیبر کا لفظ صحیح نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخفی رکھنا چاہتے تھے، اور اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ خود باری تعالیٰ کا منشا بھی یہی تھا کہ مخفی رکھا جائے اور کسی کو پتا نہ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جائیں اور بغیر جنگ اور بغیر قتال کے مکہ فتح ہو جائے. اسی لیے کہ اگر مکہ والوں کو پتہ چل جاتا کہ حضور فتح کرنے کے لیے آ رہے تو وہ بھی زوردار تیاریاں کرتے، اور زوردار تیاریاں کرتے تو زوردار مقابلہ ہوتا، اور حرم مقدس کے اندر قتل و قتال ہوتا، اور حرم کے اندر یہ چیز مناسب نہیں تھی. اگرچہ فتح مکہ کے دن ایک ہی دن چند گھڑی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرم کو حضور کے لیے ہل بنا دیا تھا اور وہ ہل کے درجے میں ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، اور پھر قیامت تک دوبارہ اس کو حرم بنا دیا گیا. لیکن باری تعالیٰ یہ چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک بھی یہی تھی کہ کوئی جو ہے کسی کو اطلاع نہ ہو، کوئی جنگ نہ ہو، ہم اچانک ایک لشکر جرار کو لے کر کے حملہ کر لے، وہ مقابلہ نہ کر سکے، ان کو تیاری کا موقع نہ ملے، اور آسانی سے مکہ مکرمہ فتح ہو جائے. حضور کی چاہت مبارک تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس منشے مبارک کی وجہ سے حضور نے کسی کو بتلایا نہیں، اور بات کو بالکل مخفی اور پوشیدہ رکھی. مدینہ منورہ میں ایک صحابی رہتے تھے، حضرت حاطب ابن ابی بلتعار رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اصلا یمن کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور آباد ہو گئے تھے. قریش کے حلیف تھے لیکن قریشیوں میں سے نہیں تھے. ان کے بیوی بچے مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. اب مدینہ جتنے بھی مہاجرین تشریف لائے ان تمام مہاجرین کے خاندان میں سے کچھ نہ کچھ رشتے دار مکہ مکرمہ میں ضرور رہتے تھے. اسی لیے اگر مہاجرین میں سے کسی کے گھر کا کوئی فرد مدینہ مکہ میں رہ گیا ہے، کسی کی بیوی، کسی کا بچہ، تو ان کو زیادہ ٹینشن نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے خاندان کے لوگ، رشتے دار لوگ، تعلق والے لوگ مکہ میں بہت سارے تھے جو ان کے بیوی بچوں کی خبر گیری کر لے رہے. یہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اصلا مکہ کے نہیں تھے، اس لیے ان کا کوئی رشتے دار مکہ کے اندر نہیں، صرف ان کے بیوی بچے. تو ان کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ مکہ کے کفار میرے بیوی بچوں کو ستاوے، پریشان کرے، اور خاص کر کے اگر جنگ کی نوبت آئی تو مکہ والے یہ کر سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کے بیوی بچوں کو جو مکہ میں ہیں ابھی تک ان کو پریشان کرے. اس لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں، جس احسان کی وجہ سے وہ میرے بیوی بچوں کو پریشان نہ کرے اور میرے بیوی بچے سلامت رہے. یہ ان کا منشا اور نیت تھی. باقی یہ کامل مسلمان تھے، کبھی ان کے دل میں نفاق کا شائبہ تک نہیں آیا. خود ان کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد کبھی کفر نہیں کیا. بدری صحابہ میں سے ہیں یہ. انہوں نے صرف احسان ان پر رکھنے کے لیے کہ مکہ والوں پر احسان ہو جائے اور وہ احسان کے بدلے میں میرے بیوی بچوں کو پریشان نہ کرے، اسی لیے حضرت حاطب بن ابی بلتعار نے اہل مکہ کے نام کے اوپر ایک خط لکھا، اور اس خط کو لے کر لکھ کر کے آپ جو ہے اس تارا کے پاس آئے، اور سارا کو کہا، یہ جا رہی تھی مکہ واپس، اس کو ایک چادر دی اور 10 دینار دیے، اور یہ شرط کی کہ یہ اجرت ہے تو اس خط کو لے جا اور مکہ والوں کو پہنچا دینا. خود سارا کو معلوم نہیں تھا کہ اس خط کا مضمون کیا ہے. سنان جی حضرت حاتم بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل مکہ کے نام پر یوں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے، تم اپنی احتیاط کر لو۔ چپکی سے یہ خط دیا۔ سارا بھی بہت چالاک عورت تھی، اس نے اس کو اپنی چوٹی کے اندر لپیٹا اس خط کو، اور اس چوٹی کو پیچھے کی طرف سے اپنی سرین کی طرف لے جا کر کے دبا دیا۔ لمبی چوٹی رہی ہوگی اس کی، اور پھر جو ہے وہ مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت جبرائیل امین نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتلا دیا کہ اس طریقے سے ہوا ہے، وہ خط جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد ابن الاسود، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان حضرات کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر کے وہ سارا کو پکڑو، اور پکڑ کے اس کے پاس خط لے کر کے آ جاؤ۔ اگر وہ خط سیدھی سیدھی دے دے رہے تو کچھ تعرض مت کرنا، اس کو جانے دینا، اور اگر وہ خط نہ دے رہے تو سلا دینا اس کو، یعنی نمٹا دینا اس کو۔ چنانچہ حضور نے یہ بھی کہا کہ تم لوگ مکہ میں خاک تک جاؤ، ایک نخلستان کا کھجوروں کی باڑی، وہاں جاؤ، وہاں ایک عورت تم کو ملے گی، اور اس عورت کے پاس ایک خط ہے، بس وہ خط تم لے کر کے آ جانا۔ یہ حضرات اس زمانے میں تیز سواری گھوڑا سمجھی جاتی تھی، اور اونٹ کی رفتار اس کے مقابلے میں کافی کم ہوتی تھی۔ یہ حضرات گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر کے نکل گئے اور مقام خاک کے اوپر پہنچ گئے۔ جب گئے تو وہ سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا فرمایا تھا اسی انداز کے اندر وہ آ رہی ہے، وہاں کے پاس ہو رہی ہے۔ ان حضرات نے اس کو روکا اور روک کر کے کہا کہ خط لاؤ۔ تو وہ قسم کھا کر بولی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا مال سامان اور اس کے پوٹلے سب تلاش کی، لی چیکنگ کی، لیکن کہیں پر بھی وہ خط نہیں ملا۔ آخر میں انہوں نے سوچا کہ یہ قسم بھی کھا رہی ہے، چیک کیا پھر بھی خط نہیں مل رہا ہے، تو یہ حضرات واپسی کا ارادہ کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا خدا کی قسم، نہ ہم جھوٹے ہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ فرمایا، خط ضرور اس کے پاس ہے، لیکن یہ بتلاتی نہیں، بولتی نہیں، کہاں چھپا رکھا ہے اس نے۔ اور حضرت علی نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی اور فرمایا کہ خط نکال ورنہ ننگی کر کے تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب یہ دیکھا تو سارا گھبرا گئے، اور اس نے فوراً جو ہے وہ چوٹلا کھینچا پیچھے سے، یہ دو سورین کے بیچ میں دبا دیا تھا، اور نکال کر کے اس نے سے خط دیا، اور خط دے کر کے حضرت علی کو حوالے کر دیا۔ یہ حضرات نے اس کا کوئی تعرض نہیں کیا، وہ مکہ گئی اور خط لے کر کے یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر آ گئے۔ جب آئے تو حضور نے حضرت حاتم بن ابی بلتاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کہ یہ کیا کیا۔ تو حضرت حاتم نے کہا حضور آپ میرے معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، میں قریشیوں کا معاہد ہوں لیکن قریشیوں کا فرد نہیں ہوں۔ دوسری بات، حضرات مہاجرین میں سے ہر ایک کے کوئی نہ کوئی رشتے دار مکے میں ہے جو اس کے گھر والوں کی حفاظت، نگرانی اور دیکھ بھال کرے، اور میرا تو کوئی نہیں ہے مکے مکرمہ کے اندر جو میرے گھر والوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں جب سے مسلمان ہوا میں نے کفر نہیں کیا، اور میں آپ کا پکا خیر خواہ ہوں، کبھی میرے دل کے اندر کھوٹ نہیں آئی، اور جب سے میں نے کافروں کو چھوڑا کبھی میں نے ان سے محبت نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو صحیح مانا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو۔ بس یہ تھا کہ مکہ والوں پر میرا ایک احسان ہو جائے, باقی فتح جو آپ کے لیے مقدر ہے مکہ کی وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے کر رہنے ہی والے ہیں, اللہ آپ کی مدد کریں گے اور مدد کی برکت سے فتح ہونے ہی والی ہے. چاہے کفار کتنی بھی تدبیر کرے لیکن وہ آپ کی فتح کو روک سکیں گے نہیں, اس بات کا یقین ہے. اسی لیے میں نے یہ خط لکھا تھا, حضور نے ان کی بات کی تصدیق کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار پھونک کر کے تیار, حضور مجھے اجازت دیجئے میں اسی منافق کی گردن مار دوں. حضور نے فرمایا نہیں, یہ بدری ہے, آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدری ان کے لیے فرما دیا, اے ملو معاشر تم قد غفر اللہ لکم, تم کو جو چاہے کرو اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. بہرحال ان کے سلسلے میں یہ سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس میں خاص طور پر تاکید کر کے کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو تم میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو دوست مت بناؤ. اس لیے کہ یہ مکہ والے اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہیں, اللہ کے بھی دشمن ہیں, اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں, تم ان کو ہرگز ہرگز اپنا دوست مت بناؤ. اب دیکھیے ایک ہی آیت میں عداوت اور ولایت دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. اب یوں کہا جائے کہ محبت اور نفرت, عداوت اور ولایت, دوستی اور دشمنی, اگر ایک چیز کی نفی کی جائے تو مطلب کیا اس کا امکان ہے تو ہی نفی کی جائے. جیسے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی جو ہے تم ان سے محبت مت رکھو, کیا مطلب محبت کرنے کا امکان تھا تو ہی تو آپ کو کہا گیا کہ ان سے محبت مت کرو. تو جس چیز کا امکان ہوتا ہے اس کی نفی کی جاتی ہے, اور یہاں پر تو دو متضاد چیزیں ہیں, عداوت اور ولایت, دوستی. تو پھر ان دونوں کو ایک آیت کے اندر کیسے جمع کیا گیا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ دینی اعتبار سے, عقیدے اور مذہب اور ملت کے اعتبار سے کوئی مسلمان کسی کافر کا کسی حال میں دوست نہیں ہو سکتا, لیکن دنیاوی اعتبار سے دوستی اور محبت کے امکانات ہیں. دنیاوی ضروریات اور تقاضوں کے پیش نظر قلبی محبت بھی ہو سکتی ہے, اسی لیے جو ہے آیت کریمہ میں اس کی نفی کر کے روک دیا گیا. تلقون الیہم بالمودہ, تم ان کے سامنے محبت کا برتاؤ پیش کرتے ہو, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ باتیں ان کافروں کو پہنچا کر کے تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو. دیکھو کسی سے دوستانہ تعلق قائم کرنا ہو تو اس کی کچھ چاہت اور منشے کے مطابق بولنا اور کرنا پڑے گا, تو جو ہے اس سے دوستانہ تعلقات قائم ہوں گے. اس لیے یہاں پر یہی بات ہے کہ تم ان سے دوستانہ تعلق کیسے قائم کرو گے جب تم ان کی چاہت کے مطابق باتوں کی خبریں ان کو دیتے رہو, اور تم نے چپکے چپکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منصوبے کی خبر ان لوگوں کو دے دی. وقد کفروا, اور پکی بات یہ ہے کہ ان مکہ والوں نے جو حق بات دین اسلام اور قرآن اللہ کی طرف سے آ چکا تمہارے پاس, اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے. یخرجون الرسول, ان مکہ والوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے نکالا, وإیاکم, اور تم مسلمانوں کو بھی مکہ مکرمہ سے نکال دیا. کس بات پر نکالا؟ کیا قصور تھا تمہارا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم, اس لیے کہ تم تمہارے رب ایک اللہ پر ایمان لائے جس کی وجہ سے انہوں نے تم کو نکال لیا. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو میرے راستے میں اور میری خوشنودی کو حاصل کرنا تم لوگ چاہتے ہو. گویا محبت الہی کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ مخالفین سے تعلق کو قطع کر دیا جائے. جو لوگ اللہ رسول اور دین اور اسلام کے مخالفین، تو ان لوگوں کے ساتھ تعلق کو قطع کر دیا جائے. تسرون الیہم بالمودہ، تم ان کے ساتھ خفیہ خفیہ محبت کی ٹینگے بڑھاتے ہو، محبت کے تعلقات تم ان سے قائم کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور تم جو باتیں تم چھپاتے ہو اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو آدمی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا پکی بات یہ ہے کہ وہ سیدھے ہدایت کے راستے سے بھٹک کر کے دور ہو جائے گا. یعنی جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدارانہ باتوں کو ان کافروں تک پہنچائے گا وہ آدمی ہدایت کی سیدھی راہ سے بھٹک کر کے دور چلا جائے گا. ان یصفوکم یکونوا لکم اعداء، ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ وہ تمہارے اوپر کامیاب ہو جائے تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. ان سے بظاہر کسی خیر کی امید اور توقع نہیں ہے، اگر ابھی تو وہ مغلوب ہے، ورنہ جو اگر وہ غالب آ گئے ان کا ہاتھ اوپر ہو گیا تو وہ تو تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہارے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کریں گے. تو ابھی چونکہ تمہارا ہاتھ اوپر ہے اسی لیے وہ تم سے بڑی محبت کی پیار کی باتیں کرتے، لیکن اگر بالفرض ان کا ہاتھ اوپر آ گیا تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو وہ بڑھائیں گے، یعنی قتل کریں گے تم کو، ماریں گے تم کو. وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور ان کی زبانیں بھی بہت بری چلے گی، یعنی وہ تمہارے خلاف گالیاں بکیں گے، تم پر تہمت الزام لگائیں گے، ان کا سارا میڈیا تمہارے خلاف ہو جائے گا. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور وہ تو وہ چاہیں گے کہ اگر تم کافر بن جاؤ، یعنی ان لوگوں کی آرزو اور تمنا یہی رہے گی کہ اگر تم لوگ کفر کر لو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری رشتہ داری اور تمہاری اولاد تم کو قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یعنی یہ تم نے خط کیوں لکھا؟ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، ان کی خیر خواہی کے اندر. تو جن بچوں کے خاطر تم یہ نافرمانی کر رہے ہو، یہ اولاد، یہ بچے، یہ رشتہ دار تم کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ بھی کام آئیں گے نہیں. یہی حال ہے ہر مسلمان کو، یہ سوچنا چاہیے آج اپنی اولاد کے خاطر، رشتہ داروں کے خاطر آدمی حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے اور پیسے کمانے کے چکر کرتا ہے. کیوں؟ اولاد کے خاطر. حالانکہ یہ اولاد وہ عذاب گناہ کرے گا تو اس گناہ سے بچانے کے کام میں آئے گی نہیں. اسی لیے اولاد کو جو مقدر میں ہوگا ملے گا، ان کے خاطر اپنے اپنے آخرت میں بگاڑنے کی. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، قیامت کے دن تمہارے درمیان میں اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ کر دیا جائے گا. اور معروف صراط یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر ڈالیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ تعالی اچھی طرح دیکھتے ہیں، اس پر قیامت کے دن جزا سزا دیں گے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، پکی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کے اندر بہترین نمونہ ہے. والذین معہ، اور جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے، والذین معہ، ان اہل ایمان کی زندگیوں میں بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. دیکھو مسلمانوں کو جس مضمون کی تاکید کی گئی اس مضمون کو ایک واقعے کے ذریعے سے استدلال کر کے مؤکد کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا والہ الصلوۃ والسلام کا. کہ مسلمانوں دیکھو، مشرکوں کے ساتھ جو ہے کافروں کے ساتھ کیسی بے تعلقی ہونی چاہیے وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے تم کو بتلاتے ہیں. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. جبکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ میں تم سے اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بالکل بیزار اور بے تعلق ہوں. تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی پرستش کرتے ہو میں ان بتوں سے بالکل بے تعلق اور بیزار ہوں. دیکھو سگا باپ، سگی ماں، خاندان، اہل وطن سب کو ایمان کے خاطر بے دھڑک کہہ دینا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ تم بے ایمان، میں ایمان والا، میں موحد، تم لوگ مشرک. یہ بہت بڑی بات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی، اسی لیے اس کو یہاں پر بطور حجت کے پیش کیا گیا. کفرنا بکم ہم نے تو انکار کر دیا تمہارا اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بیر ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. اس لیے کہ ایمان ہے تمہارے پاس، شرک ہے ہمارے پاس، ایمان ہے. ہماری جو دوستی اور محبت کب ہو سکتی ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر ایمان لاؤ تو دوستی ہوگی، تو محبت برا تعلق ہوگا، ورنہ دوستی اور محبت برا تعلق نہیں ہو سکتا. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مگر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اپنے ابا جان سے کہ ابا میں ضرور بے ضرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا. تو دیکھو اس آیت کا مفہوم بہت دھیان سے سمجھو کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں پر بطور حجت کے ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے مشرک والدین، رشتہ دار، خاندان، وطن والوں سے محض ایمان اور شرک کے خاطر، یعنی آپ ایمان والے وہ صرف مشرک، اس کی وجہ سے آپ نے بے تعلقی کر دی. اس طرح اے ایمان والو تم بھی جو ہے اس طریقے سے ان سے بے تعلق رہو. گویا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، لیکن ایک بات میں تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع مت کرنا. اور وہ کون سی بات میں اتباع مت کرنا؟ استثنا کر دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے جو استغفار کا وعدہ کیا تھا، تم اس بات میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع مت کرنا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے جو استغفار کیا، وہ استغفار تو کس بنیاد پر تھا؟ ایک تو وعدہ کر کے چلے تھے اپنے ابا جان کو کہ ابا میں تیرے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اس وعدے کو نبھانے کے لیے استغفار کرنا پڑا. اور دوسری بات کیا، آپ کو پتا نہیں تھا کہ میرے باپ کی موت کفر پر آنے والی ہے، ازلی طور پر اس کے لیے کفر کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہیں تھا. جب پتا چل گیا کہ اس کی موت تو کفر پر آنا طے ہے، تو آپ نے استغفار کا سلسلہ روک دیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں تھا، اس لیے استغفار کیا. لیکن اے ایمان والو، تم لوگ کسی مشرک کے لیے استغفار مت کرنا. یہ اس استثناء کا حاصل. چنانچہ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے سے ایک اہم سبق یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، لیکن مشرک والدین، مشرک رشتہ داروں کے لیے دعا کرنے میں اقتدا مت کرو، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کی گئی. وہاں تک انہوں نے دعا کی، ممانعت سے پہلے پہلے تک. جب ممانعت کر دی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا بند کر دیا. تیسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمان یہ تھا کہ میرا باپ مسلمان ہو گیا ہے, اس لیے استغفار کیا. لیکن جب حقیقت معلوم ہو گئی کہ نہیں میرا باپ مسلمان نہیں ہوا ہے, تو پھر آپ نے استغفار کرنا ترک کر دیا. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کافر کے بارے میں کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے لیکن کسی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہا ہے, تو اس کے لیے استغفار کرنے کی گنجائش ہے. البتہ جب یقین ہو تو پھر اس کے لیے استغفار کی گنجائش نہیں ہے. تو اس معاملے کے اندر تیسری بات کیا کہ استغفار سے طلب ہدایت, استغفار کے مراد طلب ہدایت, تو اس کی تو آج تک گنجائش ہے کہ تم کسی مشرک کے لیے استغفار کرو. کیا مطلب؟ اس کے لیے ہدایت کی طلب کرو اللہ سے کہ اللہ اس کو آپ ہدایت دیجئے, وہ مومن ہو جائے, پھر ایمان کی برکت سے آپ اس کی مغفرت کر دیجئے, اس کی تو گنجائش باقی رہے گی. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, اور میں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی نہیں بچا سکتا. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جب ہجرت کر لی اور ہجرت کر کے آپ مصر شام چلے گئے, تو زندگی بھر ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اپنے وطن بابل عراق کی طرف رخ بھی نہیں کیا. اسی طرح یہ مسلمانوں, تم نے بھی جب ہجرت کر لی ہے تو مشرکین اور مشرکین کے دیار کی طرف تمہیں رخ بھی نہیں کرنا ہے, جب تم نے ایمان کے خاطر اس کو چھوڑ دیا تو. اور میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا ذرہ برابر بھی اختیار رکھتا نہیں ہوں. دیکھو اللہ قول ابراہیم پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آدمی کسی سے اللہ واسطے دشمنی رکھتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں بغض فی اللہ, اللہ واسطے کوئی دشمنی رکھتا ہے, تو اس میں شفقت اور خیر خواہی ختم نہیں ہوتی, اس کی شفقت اور خیر خواہی باقی رہتی ہے. کسی سے اللہ واسطے دشمنی ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ دینی باتوں میں دھیان نہیں دیتا, اس لیے جو ہے دشمنی ہے, تو اس کی شفقت باقی رہتی ہے کہ کسی طرح یہ نمازی بن جائے, کسی طرح دینی امور میں دھیان دیتا ہو جائے. اور جب بغض نفسانی غرضوں سے ہوتا ہے تو وہاں شفقت باقی نہیں رہتی, وہاں ایذا رسانی کے چکر چالو ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی علامت ہے بغض فی اللہ اور بغض فی دنیا کے اندر. ربنا علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے آپ کے اوپر بھروسہ کیا, وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, اور ہم نے آپ کی طرف انابت کی, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور اللہ ہم کو آپ کی طرف لوٹ کر کے آنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, اے ہمارے رب آپ ہم کو کافروں کے لیے فتنہ مت بنائیے, یعنی کافر لوگ ہم مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے اور اس غالب آنے کی وجہ سے وہ یوں سمجھنے لگے کافر کہ ہم حق پر ہیں اس لیے تو ہم غالب آ گئے, ایسا وہ نہ سمجھنے لگے. اسی لیے کبھی ان کافروں کو ہمارے اوپر مسلط مت کیجئے, ان کافروں کو ہمارے اوپر غلبہ مت دیجئے, اس کی دعا مانگی گئی. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, تو ایک مطلب یہ کہ اے اللہ ان کافروں کو ہم پر مسلط مت کیجئے, ان کو ہمارے اوپر غلبہ مت کیجئے, جس کی وجہ سے وہ ایسا سمجھنے لگے کہ ہم کفر پر ہے حق پر ہے, ایسا غلبہ کبھی ان کو ہمارے اوپر عطا نہ کیجئے. نمبر دو, وہ کافر ہم کو دیکھ کر کے خوش ہوئے, ایسی بری حالت کبھی ہمارے اوپر نہ آئے. نعوذ باللہ مسلمانوں کی کوئی ایسی بری حالت ہو جائے جس کی وجہ سے وہ کافر لوگ خوش ہونے لگے, ایسا حالات کبھی پیش نہ آئے. نمبر تین, اسلام اور مسلمانوں کے اوپر آوازیں لگائیں, فکرے کسے, استہزاء اور مذاق اڑائیں, ایسا کوئی موقع آئے اللہ ان کافروں کو آپ عنایت نہ فرمائیے. اور نمبر چار ان کافروں کا ہم مسلمانوں کو سختہ مشک نہ بنائیے, یعنی ان کی ظلم زیادتی فقل غارت گیری کا سختہ مشک اے اللہ ہم مسلمانوں کو نہ بنائیے. اور چھٹا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسباب سے خود مسلمانوں کو بھی بچنا چاہیے جن سے اہل حق پر اہل باطل ہونے کا شبہ ہونے لگے. مسلمان خود ایسے اسباب سے بچے کہ خود اہل حق ہے پھر بھی ان کو شبہ ہونے لگے, کس کا؟ کہ ہم تو باطل پر ہیں اور یہ لوگ حق پر ہیں. نعوذ باللہ, ایسے کسی چیز کے حالات پیدا نہ ہو. ہاں بعض مرتبہ اسباب غیر اختیاری ہوتے ہیں تو وہاں تو اللہ سے ہی دعا کرنے کی, لیکن اختیاری اسباب پیدا نہ کرنے کے. ساتواں مطلب یہ ہے کہ کافر ہم پر مسلط ہو کر ہم کو تکلیف نہ دینے لگے اور وہ ہم کو سزا دے دے, اس کے کوئی اسباب ہمارے اوپر پیدا نہ ہو. ایسے حالات سے اللہ ہماری حفاظت کیجیے. یہ تمام تر مطلبوں کے ساتھ اس دعا کو بکثرت اس زمانے میں مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. دوسری بھی دعا ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ان تمام مطالب کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی ان دعاؤں کو مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. پکی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اے محمدیہ, امت محمدیہ کے لوگ, ان لوگوں میں ایک بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے کون؟ حضرت لوط نے, حضرت سارا, بس یہ تین لوگوں کی تو جماعت تھی ایمان لانے والوں کی, جنہوں نے بے دھڑک بے تعلقی کا اعلان کر کے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے. تو تم لوگوں کے لیے ان کے اندر ایک بہترین نمونہ ہے جو آدمی کے اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو. ومن يتول, اور جو آدمی کافروں سے دوستی اور کے تعلقات رکھے گا, فَإِنَّ اللَّهَ, تو سن لو کہ اللہ تعالیٰ تو, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ, بے نیاز ہے, ان کو کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمید, تمام کی تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہیں, اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں, تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں. تو اگر ایمان والوں, تم نے اللہ کی بات نہیں مانی, حضور کی بات نہیں مانی اور ان کافروں سے اچھے تعلقات قائم رکھے, تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اب بات کیا تھی, مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تو آ گئے, ان کے سب رشتے دار مکہ میں, تعلق والے, قرابت دار, خاندان والے, فیملی والے سب مکہ میں, تو ان کی یاد تو آ گئی نہیں کہ ہمارے خاندان والے کیا حال میں ہوں گے, ان سے ملنا چاہیے. تو ان مسلمانوں کو, اور پھر اوپر سے اللہ کا حکم آیا کہ ان رشتے داروں سے بھی تعلقات توڑ دو ایمان کفر کی وجہ سے, تو مسلمانوں کے دلوں کے اوپر ایک اثر ہونا ظاہر ہی بات, رشتے دار رشتے دار, تعلق تعلق اپنی جگہ پر. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بشارت دی اور خوشخبری سنائی کہ تمہاری یہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے. کیسے؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. یقینی امید ہے, یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان کے اندر محبت کے تعلقات پیدا کر دیں گے. منہم یعنی مکہ کے کافر میں سے جتنے تمہارے دشمن ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں, اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کروا دیں گے. اس لیے کہ تم لوگوں نے ان سے دشمنی کو اپنی ذات کے خاطر تھوڑی کی ہے, ایمان کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے تم نے دشمنی کی ہے, اس لیے اللہ تمہارے ان قریب اچھے حالات دوستی کے ان کے ساتھ قائم کر کر دیں گے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. دیکھو انسان جس چیز کو بھی اللہ واسطے چھوڑتا ہے اللہ اس کا نعم البدل ضرور عطا فرماتے ہیں, اور جس کو انسان اپنی نفسانیات کے لیے چھوڑتا ہے اس میں نعم البدل کا کوئی یقین نہیں ہوتا. ان حضرات مہاجرین نے اپنے کافر رشتہ داروں کو کیوں چھوڑا؟ ایمان کے خاطر, اللہ کے حکم کے خاطر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل عطا فرما دیا کہ مدینہ کے اندر انصار جیسے محبت کرنے والے, جو قریبی تعلق والوں سے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے مل گئے. اور دوسری شکل ہو گئی فتح مکہ, کہ فتح مکہ کے ذریعے سے مکہ فتح ہو گیا اور سب مسلمان مہاجرین جا کے اپنے رشتہ داروں سے ملے اور ان سے تعلقات قائم ہو گئے. اللہ نے ان کے لیے کتنی کشادگی فرما دی. آگے مزید بات فرماتے ہیں, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم فتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتے, روکتے نہیں ان کافروں سے تعلق رکھنے سے جن کافروں نے تم لوگوں سے قتال نہیں کیا, تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. دین کے معاملے میں, دنیاوی معاملے میں کبھی اڑپ جڑپ ہو جائے تو واندہ نہیں, اور تم کو تمہارے دیار اور شہر اور گاؤں اور آبادی سے نکالا نہیں, بلکہ تم کو بھی رہنے دیتے ہیں. ایسے کافروں کے ساتھ انتبروہم تم حسن سلوک کرو, وتقسطوا الیہم تم ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو, اس سے اللہ تعالیٰ تم کو روکتے نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نازل ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ, ایک بیوی تو حضرت ام رومان جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ تو ایمان لے آئی تھی, لیکن یہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ اس زمانے میں کافر آتی, اور حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ مکہ میں رہ گئی تھی, ہجرت کر کے آئی نہیں تھی. چنانچہ بیٹی کی یاد آئی تو یہ قتیلہ بنت عبد العزیٰ نے سفر کیا صلح حدیبیہ کے بعد, جب حالات سب امن و امان کے چل رہے تھے اس زمانے میں, اور مدینہ آئی اور اپنی بیٹی حضرت اسماء سے ملنے آئی, کچھ ہدیے تحفے بھی لائی. تو خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے ابھی ان کے ساتھ ملاقات, خیر خیریت, ہدیے تحفے قبول, یہ سب کوئی معاملہ نہیں کیا, کہ جب تک حضور کو نہیں پوچھوں گی وہاں تک کچھ نہیں کروں گی. چنانچہ میں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں اپنی ماں ہی ہے تو مل لوں, حضور میں ان کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر سکتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان سے صلہ رحمی کرو. اس سے ایک بات یہ نکل گئی کہ کوئی بیٹا مسلمان اپنے کافر والدین کی خدمت کرے, بھائی بہنوں رشتہ داروں کی مدد کرے, بس کتنی بات ہے کہ وہ کھلم کھلا اسلام کے علانیہ دشمن نہ ہو, عام کافروں جیسے ہو, جو نیوٹرل ہو, جن کے اندر جو ہے عداوت بغض نہ ہو, قومی ایکتا, بھائی چارہ, قومی یکجہتی کے حامل ہو, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. تو انہی کے لیے آیت میں یہ بات فرمائی گئی, لا ينهاكم الله. گویا اس آیت نے کافروں کو دو قسم پر تقسیم کر ڈالا, دشمن کافر, غیر دشمن کافر. ایک کافر وہ ہے جو دشمن ہے, دوسرے وہ ہے جو دشمن نہیں ہے. اس سلسلے میں اتنی بات تو یاد رکھی جائیے کہ قلبی موالات, دلی دوستی, دلی محبت, وہ تو کسی کے ساتھ روا نہیں ہے, اجازت نہیں اس کی. البتہ معاملات، حسن سلوک، عدل و انصاف، بھلائی کا برتاؤ، لین دین کی صفائی، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. یہاں تک کہ ذمی کافر اور مصالح جن سے صلح ہوئی ہو ان کو صدقات تک دینا جائز ہے. صدقات دینے کے لیے ان کو گنجائش شریعت کے اندر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تو کس سے منع کرتے ہیں؟ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون. اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں حسن سلوک نہیں کرنے کا، تعلق نہیں رکھنے کا، بالکل نہیں. کن لوگوں کے ساتھ؟ جو کافر تم سے دین کے معاملے میں لڑتے ہیں، دینی امور میں تم سے قتل و قتال کرتے ہیں اور تم کو تمہارے شہروں سے انہوں نے نکال ڈالا، مجبور کیا کہ تم ہجرت کر کے دوسری جگہ کے اوپر چلے جاؤ، اور انہوں نے تم کو جلا وطن کرنے پر تعاون اور مدد بھی کی کہ تم کو مسلمانوں کو جلا وطن کر دے گے، نکال لے گے. انت ولہم ایسے کافروں کے ساتھ دوستی دیدی، ایسے کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تم سے منع کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو مسلمان بھی ایسے کافروں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھے گا دوستی کے، محبت کے، خیر خواہی کے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی مسلمان بڑے ظلم کرنے والے ہیں. مسلمانوں کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں، جن کے ساتھ جو ہے ایک ملک میں رہتے ہیں، جیسے ہندوستان دارالامان ہے، یہاں کے کافر حربی بھی نہیں ہے، ذمی بھی نہیں ہے اکثریت، تو ان لوگوں کے ساتھ یہی آیت کے حکم میں آئے گا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ انہوں نے تم کو نکالا نہیں، یہاں رہنے دیا، شہریت کے حقوق دیے، اور جو ہے یہاں آزادی کے ساتھ ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے حقوق کو ہم وصول کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری، خدمت، آپس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، ان سب کی شریعت نے ہم کو تاکید کی ہے. بلکہ عدل و انصاف تو ایسی چیز ہے کہ اس کا برتاؤ تو ہر ایک کے ساتھ ہونے چاہیے، چاہے وہ حربی کافر ہو یا غیر حربی کافر ہو. عدل و انصاف میں تو مسلمان کو ہر ایک کے ساتھ برابر رہنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئیں، کافروں کے پاس جو تھی وہ عورتیں ہجرت کر کے آئیں، تو ان عورتوں کو مکہ واپس نہیں لوٹانے کا، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان لے آئی ہے، فامتحنوہن، بس تم ان کی جانچ کر لو. کائی کی جانچ کرنے کی؟ کہ وہ مکہ سے مدینہ جو آئی ہے اس کا مقصد محض اپنے ایمان کو بچانا ہے، کہ وہ مکہ میں ایمان لے آئی. مکہ میں کفار ہے، وہاں ایمان کی سلامتی نہیں ہے، وہاں ایمان کی بنیاد پر مظالم ہوتے، اسی لیے وہ ہجرت کر کے مدینہ آئی ہے. تو ان کے ایمان کا امتحان لے لو کہ بھائی وہ گھومنے پھرنے تو نہیں آئی، وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کی رغبت میں تو نہیں آئی، یا یہ کہ مکہ میں اپنے کافر شوہر کے ساتھ بنی نہیں، نپٹی نہیں، اسی لیے تو نہیں آئی، یا کافر شوہر ظلم کر رہا تھا اسی لیے آئی، ایسا تو نہیں، محض ایمان کی بنیاد پر آئی. اس کا تمہیں امتحان کر لینا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قسم کھلواتے تھے اور قسم کھلا کر کے بات کو مان لیتے تھے. اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تعالیٰ ان آنے والی عورتوں کے قلبی ایمان ہم کو اچھی طرح جانتے ہیں. ظاہر میں کلمہ پڑا, قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں مومنہ ہوں, اللہ واسطے آئی ہوں, سب اس کی بات مان لینے کی, اس کو واپس نہیں بھیجنے کا مکہ مکرمہ. فین عالم تم ہن مؤمنات, سو اگر تم کو پتا چل جائے کہ یہ سب عورتیں ایمان والیاں ہیں, فلا ترجعوہن الی الکفار, تو تم ان کو واپس کافروں کے پاس مت بھیجو. ولا ہن یحل لہم, وہ عورتیں حلال نہیں ہیں ان کافروں کے واسطے. ولا ہن یحلون لہن, اور وہ کافر مرد بھی ان ایمان والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے. حلال نہیں ہونے کا مطلب کیا, رشتے نکاح ٹوٹ جائے گا منقطع ایمان کی وجہ سے, کیونکہ یہ تباہیوں نے دین ہو گیا. وہ ایمان نہیں لائی, ایمان لائے, وہ ایمان لے آئی, کافر مرد ایمان نہیں لایا, اس وجہ سے اب جو ہے دونوں کے درمیان میں تفریق کروا دی جائے گی. دیکھو اس سلسلے میں بڑے مرتب قوانین ہیں ہماری شریعت کے اندر. سنانچہ اگر کوئی ضمنی کی بیوی مسلمان ہو گئی تو سب سے پہلے اس کے شوہر کافر کو ہم ایمان کی دعوت دیں گے. قاضی صاحب اس کو بلا کر کے کہہ رہے کہ دیکھ تو ایمان قبول کر لے, اگر وہ ایمان قبول کر لے رہے عدت تک کے اندر تو فبیحہ ماشاء اللہ دونوں کا نکاح باقی ہے, نکاح سستا نہیں ہوگا. اور اس کو سمجھایا پھر بھی ایمان لانے تیار نہیں ہے تو قاضی دونوں کے درمیان کے اندر تفریق کروا ڈالے گا. جاؤ جلدی سے آ جاؤ. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ابھی ان آیات کو سمجھنے سے پہلے کچھ واقعات سمجھنا ضروری ہے. صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو ابھی تو صلح نامہ لکھا جا رہا ہے, اور عین اسی وقت پر کچھ مسلمان مرد موقع پا پا کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اس سلسلے میں بڑی ناراضگیاں بھی ہوئی. صحابہ کہنے لگے کہ حضور ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے ہیں, ابھی تو صلح فائنل بھی نہیں ہوئی ہے, ہماری یہ بھائی جو ابھی عین صلح کے موقع پر آئے ان کو نہیں لوٹانا چاہیے. لیکن مکہ کے کافروں نے اصرار کیا کہ دیکھو یہ پہلی جو ہے صلح کے خلاف ورزی ہوگی. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے واپس کرو ان کو. پھر صلح مکمل ہو جانے کے بعد یہ ہوا کہ کچھ مسلمان مرد تو یکا دکا بھاگ بھاگ کر کے مدینہ آتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی وجہ سے ان کو واپس بھیج دیتے تھے, کیونکہ صلح نامے میں یہی لکھا گیا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاوے تو مسلمان اس کو وہاں نہیں رکھیں گے بلکہ مکہ واپس لوٹا دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامے کی برابر پابندی فرماتے تھے اور جو بھی آیا ان کو واپس بھیج دیا. پھر ہوا یہ کہ مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا. چند عورتیں آئی, سب سے پہلے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا نام شروع میں بتلایا گیا تھا, وہ آئی ہجرت کر کے مدینہ منورہ. چنانچہ حضرت ام کلثوم کے دو بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ، یہ دونوں باقاعدہ سفر کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور ہماری بہن آئی مسلمان ہو کر کے، آپ ان کو واپس کر دو، صلح نامہ کا یہی تقاضا ہے۔ تو انہی کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بنت ابی معیط کو واپس نہیں کیا، مدینہ ہی میں رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیمہ بنت بشیر جو کہ بنی ابن عمر بن عوف کی عورت تھی اور ابو حسان ابن الدحداحا کے نکاح میں تھی، وہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینہ منور آئی، ان کے بھی گھر والے ہی حضرت امیمہ کے گھر والے مدینہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، حضور ان کو واپس بھیج دو، ہم ان کو لے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ بعد میں حضرت سہیل ابن سیف کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، جن کے ذریعے سے عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ دو واقعے اس آیت کے شان نزول کے بتلائے جاتے ہیں۔ اب دونوں شان نزول کا حاصل کیا کہ یہ اور بھی واقعات بہت سارے ہیں۔ بات یہ تھی کہ صلح نامے کی جو ایک شرط تھی کہ مکہ سے جو مسلمان ہو کر کے مدینہ آئے اس کو واپس کرنے کا، تو اس صلح نامے کی شرط کی تشریح میں اختلاف تھا۔ اس صلح نامے کا مطلب کفار مکہ نے کیا نکالا، کہ مکہ سے مرد آوے کہ کوئی عورت آوے، جو بھی آوے اس کو مدینہ والے واپس کر دیں گے۔ یہ مکہ کے کافروں نے اس کا مطلب نکالا، اس لیے کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے گھر والے ان کو واپس لینے کے لیے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کا مطلب کیا نکالا ہے کہ صلح نامے میں صرف مرد مراد ہے، عورتیں مراد نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عورت مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کے ہجرت کر کے آئی تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا نہیں، ان کو مدینہ ہی میں رکھا جائے گا۔ تو اختلاف تھا صلح نامے کی شرط رد کی تشریح میں کہ لوٹانے کا کس کو، مکہ سے مسلمان مرد آئے بھاگ کے تو اس کو، یا کوئی عورت مسلمان ہو کے آئی تو اس کو بھی، کس کو واپس لوٹانے کا، اس کی تشریح میں اختلاف تھا۔ اس آیت کو نازل کر کے باری تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہے وہ تشریح بالکل صحیح اور معتبر ہے کہ مرد مراد ہے صلح نامے میں۔ اگر کوئی عورت مکہ سے مدینہ مسلمان ہو کر کے آئی تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا نہیں، اس کو مدینہ ہی میں رکھا جائے گا۔ چنانچہ حضرت سبیعہ عین سے بنت الحارث الاسلمیہ، وہ بھی مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن وہ صوفی سواد سے ابن الراہب کی نکاح میں تھی، وہ کافر تھا۔ بعض روایت میں اس کے شوہر کا نام مسافر المخزومی بتلایا گیا تھا، اور اس زمانے میں ابھی مسلمان عورتوں کا کافر مردوں سے نکاح حرام نہیں ہوا تھا، اس کی اجازت تھی، یہ حرمت بعد میں نازل ہوئی۔ تو یہ چند ایمان والی عورتیں بھاگی مکہ سے موقع پا کر کے اور مدینہ منورہ آ گئی. اس میں سے ایک عورت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نکاح کیا اس طرح آنے والی عورتوں میں سے. بہرحال اس طرح کے جو مسائل پیش آئے تو اس آیت نے اس کی تشریح کر دی کہ اگر کوئی عورت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینہ آئی تو مسلمان اس عورت کو واپس لوٹائیں گے نہیں. یہ صلح نامہ ہے خاص مردوں کے متعلق, عورتوں کے متعلق نہیں ہے. البتہ کچھ مسائل اور بتلائے گئے. مثلا من جملہ مسائل کے ایک مسئلہ یہ بتا دیا گیا کہ جو عورت کسی کافر کے نکاح میں تھی, جو عورت کسی کافر کے نکاح میں تھی اور وہ مسلمان ہو گئی تو نکاح تو فسخ ہو گیا دونوں کے درمیان کے اندر. اب یہ عورت جو مدینہ منورہ آ گئی تو اس کے کافر شوہر کا نقصان ہوا. کیا نقصان ہوا؟ کہ اس نے اس عورت سے نکاح کرتے وقت پر اس پر اپنا مہر خرچ کیا تھا. یہ عورت ایمان لے آئی, مدینہ آ گئی, اب مدینہ سے اس کو واپس کرنا نہیں ہے تو اس کے شوہر کا خرچ کیا ہوا مہر, وہ مہر تو گیا کیونکہ اس نے تو اس کو اپنی بیوی بنا کے اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے مہر کی رقم خرچ کی تھی. اور یہ تو یہاں آ گئی مسلمان ہو کر کے, اور یہاں آنے کے بعد اب یہ کسی بھی مسلمان سے نکاح کر لے گی اور ہو رہے تھے نکاح, کہ نقصان ہو گیا اس کے سابقہ کافر شوہر کا. تو مسلمانوں کو باری تعالیٰ نے یہ تاکید فرما دی کہ اس کافر شوہر کی مہر کی رقم جو اس نے اس عورت پر خرچ کی تھی وہ اس کو اس کی رقم ادا کر دو, اس کو اس کی رقم لوٹا دو. کہ چلو ایک عورت تیری بیوی تھی, تو نے اس کو مہر کی رقم دی تھی, وہ بھاگ کے ہماری یہاں آ گئی, ابھی ہم اس کو یہیں رکھیں گے, اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. تیرا جو مہر کا نقصان ہوا وہ مہر کا نقصان مسلمان لوگ ادا کر دیں گے. یہ مسلمانوں کو باری تعالیٰ کی طرف سے تاکید کی گئی. دوسری بات, اگر عکس صورت پیش آ رہے کہ نعوذ باللہ کوئی مسلمان عورت مکہ مکرمہ سے مرتد ہو کے مکہ چلی گئی, اب نقصان کس کا ہو گیا؟ مسلمان شوہر کا. یہ عورت تو مرتد ہو کے چلی گئی کہاں؟ مکہ, اور مکہ جا کے رہ پڑی اور وہاں جا کر کسی کافر سے اس نے نکاح کر ڈالا. نکاح تو فسخ تو ہو ہی گیا مسلمان شوہر سے, وہاں کسی کافر کے نکاح میں چلی گئی, تو اب نقصان کس کا ہوا؟ مسلمان شوہر کا. تو مسلمان شوہر نے اس کو اپنی بیوی بنا کے رکھنے کے لیے جو مہر کی رقم خرچ کی تھی وہ مہر کی رقم کا اس کو نقصان ہو گیا. کیوں نقصان ہوا؟ بیوی مکہ بھاگ گئی اس وجہ سے, اور جا کر کے اس نے کسی کافر سے نکاح کر لیا اس واسطے. تو اب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا کہ تم ان کے ان کافر نئے شوہروں کو کہو کہ یہ تیری بیوی جو اب تم نے نکاح کیا وہ پہلے مدینہ میں میری بیوی تھی, میرے نکاح میں تھی, نعوذ باللہ وہ مرتد ہو کے اب مکہ آ گئے, تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا, تو تیرے نکاح کرنے کی وجہ سے اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے میرا مالی نقصان ہو گیا, لہذا جتنی مہر کی رقم میں نے اس کے ساتھ شادی کرتے وقت دی تھی وہ تجھے تو مجھے دے, تو مجھے ادا کرے گا, تجھے مجھے چکانا پڑے گا. اس طرح مسلمان وہاں سے رقم نکلوائے. یہ ہو گیا قانون جانب, یہ دو طرفی بات ہو گئی. اب ہوتا کیا, ماشاء اللہ مسلمان تو اس معاملے کو بہت نبھانے لگے. اب کتنی عورت ایسی گئی تھی وہ بھی آگے آ رہی ہے بات, لیکن جو مسلمان عورت بھی نعوذ باللہ مرتد بن کے مکہ چلی گئی, ان کا جو مہر وہاں سے لینا تھا, جو مسلمان عورت مرتد بن کے مکہ مکرمہ چلی گئی ان کا مہر ان کے نئے کافر شوہر سے جو وصول کرنا تھا, اس میں کافی لوگ ڈھیلے پڑے, انہوں نے پیسے ویسے نہیں دیے. ہاں مسلمانوں نے دینا شروع کر دیا. جو کافر عورت مسلمان بن کے ہجرت کر کے مدینہ آئی اور مدینہ آ کر کے یہاں نکاح کر لیا, تو ان کی مہروں کی رقم نئے مسلمان شوہروں نے ان کے پرانے کافر شوہروں کو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کر دیا. تو مسلمان تو اس قانون پہ برابر عمل کر رہے ہیں کہ ان نو مسلمان عورتوں کے یا پرانی مسلمان لیکن کافر کے نکاح میں تھی, لیکن یہاں بات کیا آ گئی, تو ان آنے والی مسلمان عورتوں کی سابقہ کافر شوہروں کو جو مہر کی رقم دینی تھی وہ حضرات صحابہ نے پورے پوری ادا کر دی. لیکن ادھر سے نہیں ہوا کہ جو مسلمان عورتیں مدینہ سے نعوذ باللہ مرتد ہو کر کے مکہ مکرمہ چلی گئی اور ان کا مہر جو وہاں سے وصول کرنا تھا وہ کافروں نے ادا نہیں کیا, تو اس کے بارے میں آگے والی آیت کے اندر حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا؟ کہ اگر مسلمان غزوہ کرے اور غزوہ کرنے کے نتیجے کے اندر, جیسے کہ غزوہ پیش آیا فتح مکہ اور غنیمت کے اندر مال ملا, تو جن مسلمان شوہروں کو پیسے لینے تھے مہر کے حصے کافر شوہروں سے, وہ جو اس کی بیوی چلی گئی وہاں کافر سے شادی کر لی, تو ان کافر شوہروں سے مسلمان شوہروں کو جو رقم لینی تھی وہ سب سے پہلے غنیمت میں سے وصول کر لے رہے ہیں. مسلمان اس واقعے کے بعد یعنی کس واقعے کے بعد, کہ چند مسلمان عورتیں نعوذ باللہ مرتد ہو کے چلی گئی مکہ اور وہاں جا کے کافروں سے شادیاں کر لی, تو ان کافر شوہروں سے مہر کی رقم لینی ہے. کون سی مہر کی رقم لینی ہے؟ جو مسلمان شوہر نے اس بیوی سے نکاح کرتے وقت خرچ کی تھی وہ جو رقم لینی ہے, لیکن کافر شوہروں نے دی نہیں, تو وصولی کیسے کرنے کی؟ کہ جب آگے چل کے غزوہ ہوا, اور پہلا غزوہ کون سا ہوا؟ فتح مکہ, اور آئندہ جو بھی ہوتے رہے اور غنیمت کا مال آیا, تو ان مسلمان شوہروں کی جو رقم ان کافر شوہروں سے لینے کی تھی وہ اس غنیمت کے مال میں سے وصول کر لیں. ایک بات. دوسرا وصول کرنے کا طریقہ کیا بتلایا آیت نے؟ دوسرا طریقہ یہ بتلایا کہ برابری کر لو. کیسے برابری کرنے کی؟ کہ جو مسلمان عورتیں چلی گئی مکہ اور کافروں سے شادی کر لی مرتد ہو کر کے, اب ان کافر شوہروں سے ہمیں رقم لینی ہے. اسی درمیان ایک واقعہ ہو بھی, یہ بھی پیش آیا, کیا؟ کہ وہاں سے مسلمان عورتیں مکہ آئی کافر شوہروں کو چھوڑ کر کے, اور یہاں آ کر کے مسلمان شوہر سے انہوں نے نیا نکاح کر لیا. اب ذمہ داری کیا تھی؟ کہ مسلمان نیا شوہر کافر پرانے شوہر کو اس کی مہر کی رقم دے دے. اس مسلمان نے نکاح کیا کس سے؟ وہاں سے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے, تو اس کا جو مہر کا نقصان وہ کافر کو ہوا ہے وہ اس کو چکانا ہے. برابر. تو گویا وہ کافر شوہر پیسے مانگ رہا ہے کس سے؟ مسلمان شوہر سے. کون سے پیسے مانگ رہا ہے؟ اس کافر کی جو مسلمان بیوی مدینہ آ گئی اور اس سے کسی مسلمان نے نکاح کر لیا, اس سلسلے میں اس کافر کی جو مہر کی رقم نقصان ہوا اس کے. تو ان مسلمان شوہروں کو کہا گیا کہ تم ابھی ان کافروں کو دو مت, ادھر تمہارے دوسرے مسلمان بھائی کا اس کافر سے لینا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا ہے, تو تو ایک کام کر, وہاں مت پہنچا, یہاں اپنے بھائی کو دے دے, اور ان کو کہہ دینے کا کہ میری اس سے اگرانی تھی نا وہ ادھر کی ادھر آ گئی. سمجھ میں آئی صورت؟ تو یہ مسلمان شوہر کو یہ حکم دیا گیا کہ تو ابھی جو شادی کر رہا ہے اور شادی کے نتیجے میں تجھے اپنی اس عورت کی مہر کی رقم کافر شوہر کو دینے کی وہ وہاں پہنچا مت، بلکہ تجھے کس کو دے دینے کی؟ یا مدینہ کے اندر اپنے مسلمان بھائی کو، اس کو کیوں دینے کی؟ اس کو کافر سے لینا تھا لیکن کافر دے نہیں رہا ہے، تو تو اس کو وہ رقم چکا دے۔ اب اس حساب کے اندر اگر کچھ کمی بیشی ہوئی، مثلا کیسے کمی بیشی ہوگی؟ کہ مسلمان کو کافر سے لینا ہے مثلا 2 لاکھ روپے، مسلمان کو کافر سے لینا ہے کتنے؟ 2 لاکھ روپے، اور یہ مسلمان کافر کو دینے والا تھا 2.5 لاکھ روپے، مسلمان شوہر کو لینا ہے کافر شوہر سے 2 لاکھ، اور مسلمان شوہر کو دینا ہے کافر شوہر کو کتنا؟ 2.5 لاکھ، تو کتنی رقم زائد ہوئی؟ 50,000۔ تو یہ 50,000 یہ مسلمان اس کافر کو پہنچا دے گا، باقی 2 لاکھ اپنے اس مسلمان بھائی کو چکا دے گا۔ اس طرح باریک عدل و انصاف کرنے کا بھی شریعت نے ان آیتوں کے اندر حکم دیا۔ دیکھو اب آیت کو، وآتوہم، ہم ضمیر کا مرجع کون؟ کافر شوہر۔ کون سا کافر شوہر؟ جس کی بیوی مدینہ آ گئی، اور اس بیوی کے مدینہ آ جانے کی وجہ سے اس شوہر کو مالی نقصان ہو گیا، وہ ہے ہم ضمیر کا مرجع۔ ما انفقو، جو ان کافر شوہروں نے اس بیوی کے اوپر خرچ کیا تھا وہ ان کو دے دو، برابر۔ اب اس میں یہ بھی ایک گنجائش رکھی کہ مسلمان شوہر اب اس کافر کو دینے والا ہے، لیکن اس کے پاس بیچارے کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ڈبل ڈبل مہر آئے گی نہیں؟ کیسے ڈبل مہر آئے گی؟ ایک تو وہ جو مسلمان عورت یہاں آئی اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، تو نکاح کا تازہ مہر تو دینا ہی پڑے گا، اور دوسری مہر کون سی دینے گی؟ وہ کافر شوہر کو جو نقصان ہوا اس کو دینا ہے، تو مسلمان شوہر کے اوپر کتنی مہر آئی؟ 2۔ کیسی 2 آئی؟ ایک تو ابھی نئی شادی کر رہا ہے اس کی، اور دوسری کون سی رقم آ رہی ہے؟ سابقہ کافر شوہر کا مہر کا نقصان ہوا وہ، تو ڈبل ڈبل بوجھ آ رہا ہے۔ تو ابھی جو تم نکاح کر رہا ہے اس کا مہر تو تم 2، لیکن وہ کافر شوہر کو جو رقم چکانی ہے، وہ رقم چکانے کی اگر تمہارے اندر گنجائش نہ ہوئے تو بیت المال میں سے لے کر کے دے دو، اور بیت المال کے پاس بھی گنجائش نہ ہو تو عام مسلمانوں سے چندہ کر کے وہ رقم ادا کی جائے۔ ولا جناح علیکم، اور یہ مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات میں گناہ نہیں؟ ان تنکحوہن، یہ کہ تم ان ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ان ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، بشرطی کا کیا مطلب؟ نکاح کے تمام شرائط کا لحاظ کرنا پڑے گا، یعنی نئی مہر دینی پڑے گی۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ تیرے پرانے شوہر کو میں نے مہر دے دی اب تجھے مہر نہیں دوں گا، ایسا نہیں۔ بشرطی کا کیا مطلب؟ نکاح کے تمام شرائط کا لحاظ، گواہ بھی ہونا چاہیے، اور جو ہے اس کو ابھی نکاح کر رہے اس کی نئی تازی مہر بھی دینے کی تمام شرائط کے ساتھ۔ اذا اتیتموہن اجورہن، جبکہ تم ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو، یعنی مسلمان عورتوں کو جو ہجرت کر کے آئی، ان ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کو تم ان کا مہر دے دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی مت رکھو، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے کے اندر باقی مت رکھو، یعنی نعوذ باللہ اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کے مکہ چلی گئی تو اب تمہارا نکاح فسخ ہو گیا ارتداد کی وجہ سے. وہ چلی گئی, اختلاف دارین بھی ہو گیا, اختلاف دین بھی ہو گیا, اب وہ جو ہے تمہارے نکاح میں نہیں, اب تمہارا ان کے ساتھ نکاح فسخ ہو گیا. اسم یہ عصمتن کی جمع ہے, یہاں عصمت سے مراد عقد نکاح ہے, یعنی اب عقد نکاح تمہارا ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا. اور اس کے اندر سب مطلب آتے ہیں. اگر شوہر مسلمان ہو جائے, یعنی میاں بیوی دونوں کافر تھے, پھر شوہر مسلمان ہو جائے اور بیوی ایمان نہیں لائی بلکہ وہ مشرکہ رہی, تو ایسی مشرکہ بیوی کو مسلمان شوہر کے لیے اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں, فوراً اس سے علیحدہ ہو جاوے, جدا ہو جاوے. تو میاں بیوی دونوں کافر تھے, شوہر مسلمان ہو گیا, بیوی بدستور کافر رہی, تو اب نکاح والا سلسلہ تم باقی رکھ سکتے نہیں ہو, فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تم سکو بھی شامل قوا تھے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دو مشرکہ بیویاں تھیں, فوراً علیحدہ کر دیا. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی ایک بیوی تھی, اس کو بھی انہوں نے علیحدہ کر دیا. اور حضرت عمر کی تو دونوں بیویاں بڑی چہیتی تھی, ایک فاطمہ بن فاطمہ مخزومیہ اور دوسری بیوی فاطمہ مخزومیہ جو تھی, اس کو حضرت عمر نے جب الگ کر دیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے نکاح کیا, کیونکہ وہ بعد میں ایمان لائے, حضرت معاویہ. اور دوسری بیوی کلثوم تھی, وہ قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتی تھی, ان سے بھی حضرت عمر نے علیحدگی اختیار کر لی. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی عربی بنت ربیعہ سے بھی علیحدگی اختیار کر لی. تو گویا یہ قانون آ گیا کہ میاں بیوی دونوں کافر ہو اور شوہر مسلمان ہو جا رہے, کیونکہ ان حضرات کے یہ سب نکاح زمانے جاہلیت میں ہوئے تھے. پھر اگر شوہر مسلمان ہو گیا, بیوی بدستور کافر آ رہی, تو شوہر اب اس کے ساتھ نکاح کا رشتہ باقی نہیں رکھ سکتا, بلکہ فوراً الگ ہو جانا ضروری. ہاں اگر بیوی کتابیہ ہو تو علیحدگی ضروری نہیں ہے, کیونکہ کتابیہ کے ساتھ ایسے بھی نکاح ہم لوگوں کے لیے جائز ہے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم. اب یہ مسلمانوں کو خطاب ہے, اے مسلمان شوہرو جو تم نے تمہاری بیوی پر مہر کی رقم خرچ کی تھی وہ تم ان کے کافر شوہر سے مانگ لو. واسألوا ما انفقتم, یہ خطاب کس کو ہے؟ مسلمان شوہر کو. کون سے مسلمان شوہر کو؟ جن کی بیوی مرتد ہو کے مکہ بھاگ گئی. کہ تمہاری جس کی بیوی بھی مکہ بھاگ گئی مرتد ہو کر کے, تو تم نے جو مہر کی رقم خرچ کی تھی وہ ان کے نئے کافر شوہروں سے مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, اور چاہیے کہ وہ یعنی کافر شوہر, مان فکو جو انہوں نے اپنی مسلمان بیویوں پر خرچ کیا تھا وہ نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے گئے. تو یہ ولی اسألو کا خطاب ہے کافر شوہر سے, کہ کافر شوہر مانگ لے گئے کس سے؟ نئے مسلمان شوہر سے مہر, جو مسلمان بیوی کو اس نے مہر دیا تھا وہ. ذالکم حکم اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم, جو اللہ نے تمہارے درمیان فیصلہ کیا. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑے حکمت والے ہیں, کون سا قانون جاری اور نافذ کرنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طریقے سے جاننے والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ مسلمان عورتیں مرتد ہو کے گئی تھی مکہ مکرمہ؟ تو اس سلسلے کے اندر ایک عورت کے متعلق بعض روایت میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الحکم بنت ابی سفیان یہ مرتد ہو کر کے چلی گئی تھی, البتہ بعد میں چل کر کے وہ دوبارہ مسلمان ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں چھ عورتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس طرح نعوذ باللہ چھ عورتیں مرتد ہو کر کے اس زمانے میں چلی گئی تھی. ایک تو یہی ام الحکم بنت ابی سفیان اور دوسری پانچ اور عورتیں تھی. چنانچہ ان کی نہر کے اندر اسی طرح کا معاملہ کر لیا گیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ جو بقیہ پانچ عورتیں جو باقی رہ گئی ان کے بارے میں بھی بغوی نے یہ نقل کیا ہے کہ بعد میں چل کر کے وہ پانچ بھی الحمدللہ ایمان لے آئی اور وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے. البتہ چونکہ یہ بھاگ جانے کے بعد افتدان اپنے کفر پر رہی, اس لیے ان کی مہروں کے معاملے میں اس قانون کے مطابق عمل کرنا پڑا, لیکن بعد میں چل کر کے ان کا ایمان بھی ثابت ہے, وہ سب کے سب اسلام لے آئے تھے. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اگر تم مسلمانوں کی کوئی بیوی رہ جائے یا چلی جائے کافروں کے پاس, برابر, یعنی مسلمان شوہر کی کوئی بیوی کافروں کے پاس چلی گئی یا کافروں کے پاس چھوٹ گئی یعنی مکے ہی میں رہ گئی, یا یہ کہ پھر دوبارہ نعوذ باللہ مرتد ہو کے چلی گئی, یا یہ کہ ایمان نہیں لائی, تو اب فعاقبتم کے دو ترجمے ہیں اور دونوں اعتبار سے آیت کا معنی بدل جائے گا. فعاقبتم ابھی تو یہ سمجھو کہ مسلمان شوہر کی بیوی نعوذ باللہ کافروں کے پاس مرتد بن کے گئی, فعاقبتم پھر تم نے ان کافروں کے ساتھ غزوہ کیا, پھر تم نے ان کافروں کے ساتھ جہاد اور غزوہ کیا, حاقب تم کا ترجمہ غزوہ اور جہاد کیا, اور تم نے ان کافروں سے مال غنیمت حاصل کیا. تو کیا کرنے کا؟ فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. تو جن مسلمان شوہروں کی بیویاں چلی گئی تھی ان کو ان کے خرچ کے بقدر غنیمت میں سے ادا کر دو, ان کو ان کے خرچے میں سے غنیمت میں سے ادا کر دو. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کسی مسلمان شوہر کی بیوی چلی گئی مرتد ہو کر کے اور اس بیوی نے مرتد ہو کر کسی کافر شوہر سے نکاح کر لیا, اب یہ مسلمان شوہر اس کافر سے مہر مانگ رہا ہے کہ یہ تم نے نکاح کیا نا وہ پہلے میرے نکاح میں تھی اور یہ بھاگ گئی مرتد ہو گئی, لا میرا مہر گیا وہ لا, لیکن وہ دیتا نہیں, اسی درمیان غزوہ ہوا اور غنیمت ملی, تو غنیمت کے مال میں سے سب سے پہلے کیا کرنے کا؟ اس مسلمان شوہر کی مہر کی رقم جو کافر شوہر سے لینے کی تھی وہ ادا کر دینے کی, وہ چکا دینے کی. یہ ہوا آیت کریمہ کا پہلا مطلب. مسلمان فَآتُ الَّذِينَ, تو اس غنیمت کے مال میں سے تم دے دو جن کی بیویاں چلی گئی, مسلمان فکو جتنا ان مسلمان شوہر نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے بقدر ادا کر دو. ایک ترجمہ یہ ہوا. دوسرا ترجمہ دیکھو, فَآقَبْتُمْ, اس کا دوسرا معنی ہوگا اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی گئی، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی گئی، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری باری آئی، تمہاری نوبت آئی، تمہاری باری آئی. ہمارے حضرات مترجمین نے یہ باری کا ترجمہ کیا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اور جو ہے مفتی تقی صاحب نے، ان حضرات نے یہی ترجمہ کیا ہے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری باری آئی. باری آنے کا کیا مطلب؟ باری آنے کا وہ مطلب کیا کہ اگر ایسا ہوا کہ ایک مسلمان شوہر کی بیوی نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکہ چلی گئی، اور یہ مسلمان شوہر اس کافر سے مہر کی رقم مانگ رہا ہے لیکن کافر نہیں دے رہا ہے، برابر، اس مسلمان شوہر کے کافر سے پیسے لینے باقی. اسی زمانے کے اندر ایک دوسرا قصہ پیش آیا. کیا قصہ پیش آیا؟ کہ کسی کافر کی بیوی مدینہ منورہ آ گئی، اور مدینہ منورہ آ کر کے اس کافر کی بیوی نے مسلمان ہو کے کسی مسلمان سے شادی کر لی. اب وہ کافر کہے گا کہ میری بیوی بھاگ گئی مدینہ اور فلاں مسلمان سے نکاح کر لیا، اے مسلمان میری مہر کی رقم لا. تو اس مسلمان کو کہنے کا مت دو، اس کو کس کو دے دے؟ تو اپنے اس بھائی کو دے دے جس کو اس کافر سے لینے کا تھا لیکن نہیں دے رہا. یہ ہے باری کا مطلب. فَعَاقَبْتُمْ، پھر تمہاری باری آ گئی. تو فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تو یہ مسلمان مرد اپنے مسلمان بھائی کو جس کی بیوی چلی گئی تھی اتنی رقم دے دے رہے جتنی اس مسلمان بھائی نے خرچ کی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس اللہ تعالیٰ کے اوپر تم لوگ ایمان لا رہے ہو، اس اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو. اور یہ مہر کی رقم لینے دینے کے اندر تم گڑبڑی مت کرو، چاہے وہ کافر نہ دے اور گڑبڑی کرے لیکن تم یہ مسلمانوں بالکل گڑبڑی مت کرو. بلکہ اگر مسلمان کو لینے کا تھا کم اور دوسرے مسلمان کو کافر کو دینے تھا زیادہ، تو اس مسلمان بھائی کو کم مقدار دینے کے بعد زائد رقم اس کافر کو پہنچا دے. یہ اس قدر معاملات کی صفائی ہر بھی کافروں کے ساتھ، یہ اسلام کی منفردانہ تعلیم ہے. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے بیعت کے سلسلے کے اندر. جو لوگ تصوف اور بیعت کا انکار کرتے اور وہ یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت صرف بیعت علی الجہاد ہوتی تھی، ان کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ نہیں، اعمال صالحہ کے کرنے پر اور منکرات کے چھوڑنے پر بھی حضور بیعت لیتے تھے. نیک اعمال کی کرنے پر اور برائیوں کے چھوڑنے پر بھی بیعت لی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر نازل ہوئی. فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ کے اوپر مردوں سے بیعت لی. جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفا پہاڑ سے تھوڑے نیچے حصے میں حضرت عمر کو حضور نے وکیل بنایا کہ میری طرف سے تم مکہ کی ان عورتوں سے جو جمع ہوئی ہے تم بیعت لے لو. حضرت عمر کو حضور نے وکیل بنایا. اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے اور حضور نے اس پر عمل کر کے مکہ کی 9 مسلمہ عورتوں سے بیعت لینا شروع کی اور حضرت عمر کو اپنا وکیل بنایا. اور یہ تصوف میں بھی ہوتا ہے کہ اگر شیخ سے بیعت کرنے کا امکان نہ ہو بعد مسافت کی وجہ سے تو تحریری بیعت کا بھی امکان ہے اور شیخ کے دے میرے فلانے خلیفہ سے آپ بیعت کر لو وہ جو ہے میری بیعت کے قائم مقام سمجھی جائے گی. یہ کام کیا. پھر جب فتح مکہ کے بعد مدینہ منورہ واپسی ہوئی تو مدینہ واپسی کے بعد ایک انصاری کے مکان میں عورتوں کو باقاعدہ جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی عورتوں سے بھی بیعت کو قائم کروایا. اور یہ بیعت اسی پر تھی. کس پر؟ معروفات پر عمل اور منکرات سے توبہ کے اوپر. یا ایھا النبی، اے نبی جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے، بیعت میں پہلی بات کیا؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی. نمبر 2، ولا یسرکن، چوری نہیں کرے گی. دیکھو یا ان کے لیے چوری کی بات ایمان کے بعد فوراً کہی گئی، کیونکہ عام مطلب جو ہے وہ شوہر کے پیسوں میں سے مار لیا کرتی ہے اس وجہ سے. ولا یسرقن، ہاں کوئی شوہر اگر خرچ نہ کرے اپنی بیوی کے اوپر وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ اپنے وہ ضروری نقصے کے بقدر جو ہے لے سکتی ہے، لیکن عام مطلب چوری نہ کرے. ولا یسرقن ولا یزنینا، اور وہ عورت زنا بھی نہ کرے. ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہ کرے. کیونکہ سب زمانے جاہلیت میں سب عام تھا، سب عام تھا یہ سب سلسلہ، چوری کا بھی، زنا کا بھی، اولاد کو قتل کرنے کا بھی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کوئی بہتان وہ عورتیں نہ باندھے، وہ عورتیں کوئی بہتان نہ باندھے. اب یہ آیت میں کہا اپنے ہاتھ اور اپنے پیروں کے سامنے، کیا مطلب اس کا؟ سنن جی، اس کا مطلب ایک تو یہ لیا گیا ہے کھلم کھلا جانتے بوجھتے بہتان نہ باندھے، کھلم کھلا جانتے بوجھتے بہتان نہ باندھے. اس کی ایک شکل زمانے جاہلیت کے اندر یہ ہوا کرتی تھی، کسی عورت کو کسی جگہ سے گرا پڑا بچہ ملا تو وہ اٹھا لائی اور لا کے شوہر کو کہے اپنا، اس طریقے سے. اب شوہر گیا سفر میں، اور اس زمانے میں تو سفر بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، آج کس طرح جو کہ کل گئے نا آج آ گئے، ایسا تھوڑا ہی ہوتا تھا، طویل طویل سفر، اور وہ کہیں سے بچہ اٹھا لائی اور لا کے شوہر کو کہے کہ اپنا. تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے. بعض حضرات نے اس کی دوسری شکل یہ بیان کی ہے کہ یہ عورت کسی مرد سے زنا کروا رہے، زنا سے حاملہ ہو اور اس حمل کی نسبت جو ہے وہ اپنے شوہر کی طرف کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ولا یعصینک فی معروف، اور کسی نیکی کے کام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نافرمانی نہ کرے. ہویا دیکھو، معروف کا لفظ عام رکھا گیا اس لیے کہ معروفات بہت سارے ہیں، منکرات گنوا دیے گئے کہ شرک نہیں، چوری نہیں، زنا نہیں، قتل اولاد نہیں، بہتان تراشی نہیں، 5 منکرات کی نفی. اور معروفات تو بہت سارے، اس لیے عموم رکھا گیا کہ کسی بھی معروف اور نیکی کے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نافرمانی نہ کرے. اب دیکھو مفسر اس کی توجیہ کیا کر رہے ہیں کہ ما وافق طاعت اللہ تعالی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے موافق ہو، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے. یہ بہت سوچنے کا مقام ہے کہ جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو کرنے کا کام کرنے کے لیے حضور نے فرمایا, اور وہ حکم اللہ کی اطاعت کے عین موافق ہے, تو اس میں حضور کی نافرمانی نہیں کرنے کی بلکہ کر ڈالنے کی. اب سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا حکم دیں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو؟ حضور تو وہی حکم دیں گے جو اللہ کی اطاعت کے موافق ہو. پھر یہ آیت میں کیوں کہا گیا ولا یعصینک فی معروف؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس میں یہ تاکید کرنی ہے کہ نبی بھی اگر اللہ تعالیٰ کی منشے کے خلاف حکم دے دے تو نبی کی اطاعت نہیں کی جائے گی. حالانکہ نبی دیں گے ہی نہیں, لیکن بالفرض والمحال سمجھ لو کہ اگر نبی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہے تو نبی کی اطاعت کی نہیں جائے گی. یہ نبی کے معاملے میں نفی کر کے امت کے جاہل پیروں کے معاملے میں نفی کرنا ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ, کتنا ہی بڑا صوفی اور پیر آ کر کے شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو بدرج اولا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ولا یاتی ولا یعصینک فی معروف. اب یہاں انہوں نے تفسیر کی کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث میں بیعت کی مختلف چیزیں منقول ہیں, ان تمام کا خلاصہ یہاں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو پانچ چیزیں تو ہو گئی یہ نہیں کرنے کی, چھٹی چیز کرنے کی, ساتویں چیز عورتوں کو حضور منع کرتے تھے کہ نوحہ خوانیاں نہ کرے, آٹھویں چیز اپنے کپڑوں کو چیر پھاڑ نہ کرے کسی کے مرنے کے اوپر, نویں چیز بال نہ کٹوا ڈالے, آج بھی رواج ہے کسی کے مرنے کے اوپر ٹال ہو جانے کا, نمبر دس غریبانوں کو نہ پھاڑے, نمبر گیارہ چہروں کو نہ نچوائے, نمبر بارہ غیر محرم مردوں سے بات چیت نہ کرے, نمبر تیرہ غیر محرم سے خاص طور پر تخلیے میں بات نہ کرے, نمبر تیرہ گھر سے کوئی نہ ہو. ہاں یعنی اس موقع کے اوپر پوچھا گیا حضور کو کہ تخلیے میں بات نہیں کرنے کی, اب اگر ایسا ہوا کہ گھر کے اندر مرد نہیں ہے اور کوئی آدمی ملنے آ گیا تو اتنا کہہ دے رہے کہ ابھی ہمارے گھر والے نہیں ہیں, یہ کوئی منع نہیں ہے, دروازے کے پیچھے سے کھڑکی سے اتنا کہہ دے ابھی گھر والے نہیں ہیں, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, آئیے آئیے چائے پی لیجیے, گھر والے نہیں تو کیا ہو, میں تو ہوں نا, اسی سب باتوں میں نہ پڑے. نمبر تیرہ جاہلیت کے بناؤ سنگار کر کے نمائش نہ کرے, نمبر چودہ شوہر سے دھوکہ بازی نہ کرے, یعنی شوہر کا مال لے کر دوسرے کے اوپر نہ لوٹا دے گے. یہ چودہ پندرہ چیزیں حدیث کی مختلف روایتوں میں بیعت کے متعلق آئی ہے. فبایعھن, اے نبی آپ ان سے مصابعت کر لیجئے. لیکن دیکھو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت سے مصافحہ کر کے بیعت نہیں کرتے تھے, کپڑا بیچ میں حائل ہوتا, کپڑے سے بیعت فرماتے. واستغفر لهن اللہ, اور آپ ان تمام عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے, ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. دیکھو جو مضمون ابتدائی سورت کا وہ مضمون انتہائی سورت کا, کمال بلاغت اس کو کہا جاتا ہے. اے ایمان والے, تم ایسی قوم سے دشمنی دوستی مت رکھو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا. قد یئسوا من الآخرہ, وہ تو آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کہ کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہو چکے ہیں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کافروں کو اس بات کی توقع اور امید نہیں ہے کہ جو قبر میں گیا وہ اٹھ کر کے دوبارہ آئے گا اور اس کو دوبارہ زندگی ملے گی. اسی طریقے سے موجودہ زمانے کے کفار بھی قبر سے دوبارہ زندہ ہونے کے معاملے میں نا امید ہو گئے ہیں. بعض نے اس کا مطلب یہ بیان کیا, من فی القبور سے جو قبر میں دفن کر دیا گیا, وہ پہلے مطلب کے اعتبار سے کیا کہ سابقہ کفار جس طریقے سے زندگی سے نا امید, اس طرح موجودہ زمانے کے کفار بھی زندگی سے نا امید. دوسرا مطلب کیا کہ جو لوگ مر کے قبر کے اندر دفن کر دیے جا چکے کافر, ان کو اب نا امیدی ہو گئی کہ اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اللہ کی خوشنودی نہیں ملے گی، اسی طرح یہ کافر بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں. اور بعض نے یہود کو مراد لیا ہے، کفار سے یہود مراد، تو اس صورت کے اندر یہ کہیں گے کہ یہود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق سمجھتے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بھی آخرت میں نجات اور مغفرت سے نا امید ہو چکے ہیں. اور بعض نے جو ہے اس کو عام مفہوم کے اندر بھی رکھا ہے، اے ایمان والے تم ایسی قوم سے دشمنی مت رکھو کہ اللہ کا غضب ان پر اترا، اور غضب جن کے اوپر اترا وہ یہودی قوم جو ہے مراد ہے، وہ بھی کفار کی ایک قسم ہے، یعنی کہ عام کفار، ان پر بھی اللہ کا غضب ہے، وہ بھی آخرت سے نا امید ہو گئے، جو یعنی آخرت میں ان کو ثواب نہیں ملے گا. کما یسل کفار من اصحاب القبور، جس طریقے سے کافر لوگ قبر والوں سے نا امید ہو چکے ہیں.